یہ بیان فرمائیے گا. ہمارے ہاں جو مختلف فکری مکاتب ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز زیر بحث آتی ہے, مختلف مذہبی روایات میں بھی, کہ جنت اور جہنم اصل میں یہی دنیا ہے. یعنی اس وقت ہم اگر یہاں موجود ہیں تو ہمارے کسی پچھلے جنم کا یہ کارما ہے, نتیجہ ہے, اس کا یہ اجر ہے, اس کی جزا و سزا ہے کہ اس دنیا میں جس حالت میں ہم پیدا ہوئے ہیں گویا یہی ہماری جنت اور جہنم ہے. پنرجنم کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ریکارنیشن کا ہے. قرآن مجید کیا اس طرح کی کسی نقطہ نظر کو کسی موقع پر سپورٹ کرتا ہے؟
قرآن مجید ایسی بات کیوں کرے گا جو بالکل خلاف عقل ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی جزا ہونی ہے یا سزا ہونی ہے تو شعور کے ساتھ ہونی چاہیے, ورنہ جزا و سزا کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کوئی باشعور ہستی ہوئی نہیں,
بہت
میرے ہاں کوئی اخلاقی تصورات ہی نہیں ہیں. میں کسی چیز کو نہ محسوس کر سکتا ہوں, نہ اپنے حادثہ اخلاقی پر پرکھ سکتا ہوں. اگر میں ایسا ہی ایک جانور ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے پچھلے جنم میں مجھ کو ایک شیر بنا کے پیدا کر دیا, اب کتا بنا کے پیدا کر دیجیے, اگلے جنم میں بلی بنا دیجیے. تو یہ جانوروں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے, انسان کے بارے میں یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ انسان بڑی غیر معمولی مخلوق ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی انسان کو شعور دیا گیا ہے, بلکہ میں تو اس تعبیر کو بھی مجاز کی یا تمثیل کی حد تک درست سمجھتا ہوں جو عام طور پر الہامی صحیفوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. وہاں صورت سے مراد یہ صورت نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا پرتو اس کے اوپر ڈالا ہے, اور جو رحمت, جو رافت, جو شعور, جو احساس, جو فیصلہ کی صلاحیت, جو قوت ایجاد اللہ تعالیٰ سے ملی ہے بہت ہی ادنا درجے میں, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی تقابل نہیں ہے, وہ بہت بڑی کرامت ہے جو انسان کو دی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جزا یا سزا دی جائے اور وہ جانتا ہی نہ ہو کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا؟ تو جزا و سزا کا جو تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ شعور کے ساتھ ہے. یعنی ہم پوری طرح اپنے لوگوں کو پہچانیں گے, ہماری زندگی ہمارے سامنے بالکل ایک پردہ سیمی کے اوپر تصویر کی طرح موجود ہوگی, ہم جانتے ہوں گے کہ ہم کہاں رہ کے آئے ہیں, اس دنیا کی ایک ایک چیز محفوظ ہوگی, پھر اعمال نامہ ہمارے سامنے لایا جائے گا, پھر اتمام حجت ہوگا. یعنی ہمیں مطمئن کیا جائے گا کہ اگر جزا ہے تو وہ بھی انصاف سے ہے, اور سزا ہے تو وہ بھی انصاف سے ہے. جزا میں تو بہرحال انصاف کے بعد اگلا مرحلہ رحمت, کرم, فضل اور عنایت کا بھی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن سزا میں تو یہ لازم ہے کہ بتایا جائے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے, مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, اور اس میں مجھ پر حجت تمام کی جائے. بالکل اسی طریقے سے جیسے عدالت میں شہادت واقع ہوتی ہے, فیصلہ سنایا جائے. تو اس کائنات کے پروردگار نے تو جب دنیا میں اپنی عدالت لگائی ہے تو وہاں اس کو اصرار ہے کہ ہم لا یظلمون, ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں ہوگا, اور وہاں پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایک سوال کا جواب میں دوں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت برپا کر دے یا یہاں پر ہمیں سزا دے یا جزا دے اور ہمیں اس کا شعور ہی نہ ہو؟ بالکل بے معنی اور بے وقت بات ہے, اس کا تو ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے علم اور عقل کی مجلس
میں. بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی. خود قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ جن پر قیامت کے دن اتمام حجت کے بعد عذاب نافذ کیا جائے گا حتمی, تو پھر حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ جنت اور جہنم ہی کے حوالے سے ہمارے ہاں خود اسلام ہی کے مختلف فرقوں میں بڑے بڑے مفکرین نے یہ نقطہ نظر تک اپنا لیا کہ شاید یہ کوئی فزیکل جگہ نہیں ہوں گی بلکہ یہ کوئی احوال ہوں گے. پچھلے کانسیپٹ پہ تو آپ نے تبصرہ کیا, بالکل بے بنیاد ہے, لیکن یہ بات کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یہ فزیکل جگہ ہی ہوں گی, احوال نہیں ہو سکتے, کیا اس کی قرآن مجید صراحتاً نفی کرتا ہے؟
قرآن مجید نے جو جنت کی تصویریں کھینچی ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ہمارے شعور میں آتی ہیں. جب یہ بتا دیا گیا کہ یہ کائنات جو تم دیکھ رہے ہو اسی کائنات کو ہم تبدیل کریں گے, تو یہ کائنات جب تبدیلی کے عمل سے گزرے گی تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جو کچھ بھی اس کا مواد ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی صورت اختیار کر لے, لیکن اصل مواد تو یہی ہے, اسی سے اس کو وجود بخشا جائے گا. اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ میں تمہاری پور پور کو درست کر دوں گا, یہ مٹی کچھ بھی ضائع نہیں کرے گی, یہ جو کچھ ہے محفوظ کیے ہوئے ہے, اور میں تمہارے جسم کو بھی اسی طرح بنا دوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جسمانی واقعہ ہے. اب وہ جسم کس طرح کا ہوگا, اس کی حقیقت کیا ہوگی, وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری گرفت میں نہ آئے, لیکن یہ کہ وہ کوئی بالکل ایک روحانی سا معاملہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو گرفت میں نہیں آتی, نہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اس وقت تمہارا تجربہ ہے, اسی وجہ سے متشابہات کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے, اس سے ملتا جلتا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. یعنی بالکل وہ تو نہیں ہوگا لیکن ملتا جلتا ہوگا, تو اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں. باقی جن لوگوں نے یہ تصور قائم کیا ہے کہ وہ کوئی روحانی سا واقعہ ہوگا, وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے.
ٹھیک ہے آپ سب، ایک مختصر سا نقطہ چاہتا ہوں، اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں، اگرچہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ علم اور عقل کی مجالس میں تو پوری بنا استدلال ہو تو پیش کی جانی چاہیے، لیکن لوگوں میں غلط فہمی لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جی قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ کن تم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا، اس دنیا میں بھیجا۔ جب یہ کہا تم مردہ تھے تو اس کا مطلب ہے ہم پہلے بھی زندہ ہوں گے، پھر مردہ ہوئے ہوں گے، پھر ہمیں زندہ کیا ہے، تو شاید پچھلا جنم بھی ہو۔
قرآن مجید نے یہ بات ایک مقام پر کہی ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو اصل شخصیت ہے اس کو الگ سے پیدا کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس سے عہد الست لیا گیا، یہ بتایا ہے کہ سارے کے سارے انسان، میں آپ جتنے بھی قیامت تک آئیں گے وہ اسی وقت پیدا ہو چکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی آدم کی پشتوں سے نکالا اور ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، تو یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ان کو مار دیا گیا؟ نہیں، ان کو سلا دیا گیا۔ تو اس موت یا اس سلانے کو قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ گویا ایک طرح کی نیند تم پر اس وقت طاری کی گئی ایسی جیسی موت کے بعد ہوگی۔ موت میں بھی ہم مرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کی نیند ہے جو طاری کر دی جاتی ہے، اور اسی میں کچھ احوال بھی پیش آتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک نیند طاری کی گئی، اس کو یہاں کنتم امواتن سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے۔ جب قرآن ایک جگہ اجمال سے ایک بات بیان کرتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل کر دیتا ہے، تو پھر اسی تفصیل کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کوئی منطق پیدا کرنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔